أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب مؤمنین اکرام ایام شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور آج شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یقیناً آپ سب اعمال شب قدر میں مصروف ہیں اور عزاداری میں مصروف ہیں لہذا دعا کرتے ہیں اس شب میں کہ پروردگار امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے خادمین میں شامل فرمائے مومنین اکرام سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کل مومنین و مومنات کی خدمت میں علماء و اعلام مراجع اعظام کی خدمت میں اور ان سب کے توسط سے بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں ان مقدس مجالس کے لیے جس آئے مجیدہ کو منتخب کیا تھا وہ آئے مجیدہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ہے آیت کا نشان 43 ہے 43 اللہ تعالیٰ اس آئے مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وہ لوگ کے جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہماری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان وہ اللہ اور وہ الکتاب کا علم رکھنے والا اس شہادت کے لیے کافی ہے بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک مسلسل اپنے جانشین و وصی کے عنوان سے متعارف کرایا جب دعوت ذوالعشیرہ میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آئے تھے رسول اللہ نے کہا جو میری تائید کرے گا وہ میرا وصی و جانشین ہوگا پرچم بردار ہوگا کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسی طرح مختلف مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا اور جب ذوالعشیرہ پہ تین مرتبہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا انت وصی من بعدی تم میرے وصی ہو میرے جانشین ہو اور تم مومنین پر ولی ہو میرے بعد لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور ان کی منزلت کو بیان کیا اور ایک مرتبہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو ان کے مقام کو ان کی منزلت کو بیان کیا ایک مقام پر ارشاد فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب مومن کے صحیفے کا عنوان یعنی ہیڈنگ پیش لفظ وہ چیز جو مومن کی فائل پر اس کے صحیفے پر اس کے نامہ اعمال پر سر فہرست لکھی ہوئی ہوگی وہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا قرار دیا اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں حقیقی شیعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قرار دے میں عرض کر رہا تھا آغیون برادران عزیز قہران محترم کہ محبت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اطاعت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وادار کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے تشویق دلاتی ہے. بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر میرے دل میں ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کا سالک میں نہ بنوں. سست رفتاری سے ہی صحیح، رفتار تھوڑی کم ہو لیکن راہ وہی رہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان کی ولایت سے خارج ہو جاؤں اور ان کی ولایت سے خارج ہو کر ان کے غیر کی ولایت میں چلا جاؤں. ہم زیارت جامعہ میں یا بعض دیگر زیارات میں، دعائے القمہ میں اور اسی طریقے کی دیگر متون دینی میں ہم جو یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، معکم معکم لا ما غیرکم، کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں مولا، آپ کے ساتھ ہوں تاکیدن، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں، یا با عبارت دیگر معکم معکم لا ما عدوکم، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. ہمیں پس روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان ولایت حق کو چھوڑ دے گا تو وہ ولایت طاغوت میں جائے گا. یا کچھ ایسی باتیں بیان کی گئیں کہ مثلا انسان اگر گناہ کرے گا تو ولایت حق سے نکل کر ولایت طاغوت کی طرف چلا جائے گا، ولایت شیطان کی طرف چلا جائے گا. لہذا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں تشویق دلائی اور کہا کہ کہو معکم معکم لا معدوکم، تاکہ تمہارا قلب و روح اس بات پر شاہد رہے، تمہاری قلب و روح اس بات پر شاہد رہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. بس عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر کے موقع پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے پہلی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا، وعاد من عادا، وانصر من نصرا، واغزل من خزلا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اے اللہ تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اور اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جا، تو اس کو رسوا کر دے جو علی کو چھوڑ دے. یہ ظاہراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائیہ کلمات ہیں، لیکن اگر آپ دقیقاً دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون دے رہے ہیں. خدا ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، قانون خدا یہ ہے. خدا ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے اولیاء سے محبت کرتا ہے. خدا ہر اس شخص کو دشمن رکھتا ہے کہ جو اس کے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے. خدا ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اس کے اولیاء کی مدد کرتا ہے، اور خدا ہر اس شخص سے بیزار ہے، اور خدا ہر اس شخص کو رسوا کرتا ہے کہ جو اس کے اولیاء میں سے کسی کو بلقص علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیتا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صفات کمالیہ کا مجموعہ من جانب اللہ، یعنی جو صفات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے عطا کی ہیں، عقل انسانی حیران ہے، سجدہ رہ دنگ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تلوار چلائیں تو ان سے بڑا کوئی مجاہد نہ دکھائی دے، اور جب محراب خدا میں گریا کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان سے زیادہ خضوع و خشوع کہیں نظر نہ آئے. بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی طرف اگر انسان نگاہ کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا کہ یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے علی کس انداز سے قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بڑھا رہے ہیں، کہ حتیٰ جب دوسرا دور خلافت تمام ہونے والا تھا اس وقت ایک شورا کو تشکیل دیا گیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام اس شورا میں تھا. توافق کے بعد لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا علی ایک شرط کے اوپر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ ابھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خلافت کا دور شروع نہیں ہوا، یہ تیسرا دور حکومت آ رہا ہے.
کہ ایک شرط کے اوپر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے، آپ سنت رسول پر عمل کریں گے اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں قرآن کو حجت سمجھتا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حجت سمجھتا ہوں، اس پر عمل کروں گا، لیکن کسی اور کی سیرت میرے لیے حجت نہیں ہے. آج کے دور میں اگر انسان یہ سوچے اور آج کی جوان نسل اگر اس جانب توجہ کرے تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولا لے لیتے، عمل نہ کرتے. لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عمل لوگوں کے لیے حجت ہے. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس کلام کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز پر عمل کرنا ہے، تمہیں کس راہ پر چلنا ہے. یہ مزاج علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے کہ جو بات کہیں اس پر عمل نہ کریں. یہ مزاج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف ہے، اور آپ نے یہی مزاج ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات و طیبہ میں دیکھا ہوگا. مثلا امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام جب جنگ کرنے نکلے تھے اور ایسے حالات پیش آ گئے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اب جنگ کا فائدہ نہیں ہے، دشمن چاہتا ہے کہ میں جنگ کروں، اب میں شرائط لکھ کر دشمن کے منصوبے کو ناکام کروں گا. امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کی شرائط لکھی، اور صلح جہاں تک گفتگو کی جائے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ صلح سے مراد قطعاً کسی کے فعل سے راضی ہو جانا نہیں ہے. صلح حدیبیہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن رکھی ہے. کفار کے ساتھ جو صلح کی گئی تھی، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم تم سے راضی ہیں؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کے موقع پر ان کے اس فعل سے راضی نہیں تھے، تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی نہیں تھے. صلح کا مطلب فقط اور فقط جنگ مندی ہے، موقتاً. مقام معظم رہبری نے اس پر بہت اچھے نکات بیان کیے ہیں، کبھی فرصت ہوئی اور توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، بلکہ میں تشویق کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں. امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات و طیبہ کو جس انہوں نے بیان کیا ہے، کا صلح یہاں پر امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی موقتاً جنگ بندی تھی، اور اس جنگ بندی کے تحت امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند شرائط تحریر کی تھیں. قطعاً امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام راضی نہیں تھے. کوئی امام مد مقابل طاغوت کی حکومت سے راضی نہیں ہے، تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کے توسط سے یہ بات مومنین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی صلح کی وجہ سے ان کے ساتھ صلح اور امن اس طریقے کے القاب لگائے جاتے ہیں، آغا یہ مکتب تشیع کا نظریہ نہیں ہے. امام نہ صلح پسند ہوتا ہے نہ جنگ پسند ہوتا ہے، امام حق پسند ہوتا ہے. حق کیا ہے اس وقت؟ امام اس کو انجام دیتا ہے، اور حکمت پروردگار عالم کے تابع ہو کر وہ اقدام کرتا ہے کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، جس میں دین کا فائدہ ہو. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط لکھی، ان شرائط کو مد مقابل گروہ نے کسی ایک شرط کو نہیں مانا. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کے خلاف ایک اقدام نہیں کیا. امام حسن مشتبہ شہید ہوئے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آئے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال تک، جب تک دوسرا فریق موجود تھا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قیام نہیں کیا. خط و کتابت ہو رہی ہے، اپنے نظریات کو بیان کیا جا رہا ہے، اپنے افکار کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب تک صلح نامے پر جو 2 دستخط تھے، ایک امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ایک مد مقابل فریق کا، جب تک وہ موجود رہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام نہیں کیا. لیکن جیسے ہی اس کے بعد، ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپنے بعد یزید کو تخت پر نہیں بٹھاؤ گے. جیسے ہی وہ گیا اور یزید تخت پر آیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم قیام بلند کر دیا. تو عزیزان محترم، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طرز عمل ہے، یا ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام ایک لہجے کے لیے بھی وہ بات نہیں کہتے جس پر عمل نہ کرنا ہو اور جو عمل کرنے کے قابل نہ ہو. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول نہیں کیا. پھر جب تیسرا دور ختم ہوا تو لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آنے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ویسے ہی چھانا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چھانا گیا تھا, تمہیں ویسے ہی بلاؤں سے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں گزرے ہو, تمہیں وہی سختیاں اٹھانی ہوں گی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اٹھائی ہیں, بیت المال ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا. اگر آپ متقی ہیں, اگر آپ سبقت کرنے والے ہیں, اگر آپ پہلے اسلام لے کر آئے ہیں, اگر آپ نے جنگوں میں شریک ہوئے ہیں, تو اس بنیاد پر بیت المال کی تقسیم نہیں ہوگی. بیت المال سب کے لیے مساوی ہے, اس میں مساوات کو مد نظر رکھا جائے گا. یہ سارے مقامات اگر آپ میں ہیں تو یہ عند اللہ ہیں, اس کی آپ کو آخرت میں جزا ملے گی. لیکن اس دنیا میں ہر مسلمان جو حقوق ہیں اس کے مساوی ہوں گے, اور یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے لوگ مخالف ہوئے. لوگ آئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, چاہتے تھے کہ امیر المومنین ان کو کوئی عہدہ دیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عہدہ نہیں دیا, بصرہ کی جنگ بھڑکا دی جنگ جمل کی صورت میں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسد نظام کو مٹانے کی سعی و کوشش میں کوئی لحظہ اس کو فراموش نہیں کیا. آتے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ افراد کے جو سفارش کے ذریعے, جو دوست و دھمکی کے ذریعے, جو تعلقات کے ذریعے مناسب پر فائز ہوئے تھے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہٹانا شروع کیا. اس کی وجہ سے جنگ صفین برپا ہوئی, اور پھر جنگ صفین میں جو ایک مکر کیا گیا کہ نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے, اس کے نتیجے میں خوارج نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پرچم بغاوت کو بلند کیا اور امیر المومنین کی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے لگے. جنگ نہروان برپا ہوئی. چار سالہ کچھ مہینے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دور خلافت ظاہری میں مسلسل امیر المومنین کو جنگوں میں درگیر رکھا گیا, لیکن اس کے باوجود آج بھی جب ایک مفکر اٹھتا ہے, ایک قلمکار اٹھتا ہے, ایک تاریخ نویس دیکھتا ہے, ایک تاریخ دان تاریخ کے اوپر نظر ڈالتا ہے, تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت اتنی عظیم تھی. ایک لحظہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عدالت کے اجرا میں کمی نہیں کی. بڑے بڑے افراد نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ خطوط لکھے. اسامہ بن زید, زید بن حارثہ کے فرزند, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دور میں لشکر ترتیب دیا تھا, بعد میں خلیفہ اول نے بھی ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا, یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھ رہے ہیں. امیر المومنین کو خط میں لکھتے ہیں کہ آپ میرا مال مجھے پہنچا دیں, یعنی بیت المال سے جو مجھے ملتا ہے وہ مجھے دے دیجئے, جو زیادہ مقدار ملتی ہے وہ مجھے دیجئے, میں آپ کی ہمیشہ حمایت کروں گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ مال مسلمانوں سے مخصوص ہے, تمہارا بھی اس میں حصہ ہے, لیکن وہ کہ جتنا سب کا ہے, تمہیں اگر مال زیادہ چاہیے تو میرا مال جو مدینے میں اس میں سے جو تم چاہو لے لو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل دیکھ کر کسی ایک جنگ میں اسامہ نے شرکت نہیں کی. عجیب معاملات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے ہیں, عجب قسم کی سختی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی ہیں. لوگوں کا مزاج اتنا تبدیل ہو چکا تھا کہ جب آپ انبار سے گزرے ہیں تو شہر انبار کے لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے, نہج البلاغہ میں پورا واقعہ موجود ہے, میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات کو اب بیان نہیں کر سکتا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, ایسے استقبال کر رہے تھے جیسے بادشاہوں کا استقبال کیا جاتا ہے, اپنے قدموں کو زمین پر مار رہے تھے, امیر المومنین کے استقبال میں رقص کر رہے تھے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے ساتھ دوڑتے ہوئے چل رہے تھے, خود کی سواریاں بغیر سواروں کے چل رہی تھیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اترے. امیر المومنین نے کہا یہ کیا طرز عمل ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کہا کہ ہم لوگوں کا استقبال اور خصوصاً عمراء کا استقبال اسی طریقے سے کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے اس استقبال کا نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے. بہترین غذا تیار کر کے لائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکر کے لیے. امیر المومنین نے کہا ہم یہ غذا نہیں کھا سکتے مگر ایک صورت میں, کہ ہم اس کو خریدیں اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جتنا ہمیں جتنا مال خرچ کرنا ہے اتنے مال میں اگر ہمیں غذا مل جائے گی تو ہم یہ مہنگی غذا نہیں لیں گے. یعنی یہ اصول, یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قواعد و ضوابط تھے. اپنے سگے بھائی جناب عقیل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر امیر المومنین سے تھوڑے سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں. بیت المال میں سے کثیر العیال تھے حضرت عقیل. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی مال سے ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے, لیکن حضرت عقیل جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر مطالبہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عقیل کی بینائی کم تھی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لوہے کی سلاخ کو تھوڑا سا داغ کیا اور حضرت عقیل کے قریب لے کر گئے. حضرت عقیل نے جب محسوس کیا حرارت کو, کہا یا علی کیا چاہتے ہیں؟ مزاج سے واقف تھے. کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا عقیل اس دنیا کی آگ سے ڈر گئے. علی کو آپ آتش جہنم سے بےخبر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کا عالم تھا. یہ جو ہم آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں اس دور میں, میں اپنے سامعین سے مسلسل یہ کہتا ہوں کہ جب بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں یا سماعت کریں تو اپنے آپ کو اس عصر میں محسوس نہ کریں کہ جس میں آپ ہیں. مثلا 1444 ہجری میں بیٹھ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لے کر جائیں. 36 ہجری سے 40 ہجری کے دوران اپنے آپ کو محسوس کریں اور پھر دیکھیں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا. اور یقین کر لیں اگر آپ اپنا پورا آڈٹ کر کے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا یہ سب قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتا, تو پھر آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے, اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آمادہ ہو جائے, تو پھر اس کے دل میں نور ولایت جلوہ فگن ہوتا ہے. حر کے دل میں بھی جبھی تجلی ہوئی, اور بہت سے افراد ایسے تاریخ میں موجود ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون دیا ہے, یہ قانون دیا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ جو اس کے اولیاء سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا خدا اس کو دشمن رکھے گا, جو ان کی نصرت کرے گا خدا وند متعال اس کی مدد کرے گا, اور جو ان کو چھوڑ دے گا خدا اس کو رسوا کر دے گا. آج آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں, آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں. امیر المومنین کے چاہنے والوں کے خلاف دنیا کی سازشیں, ہر قسم کی سازشیں, ہر قسم کی مصیبتیں, ہر قسم کے آلام ہیں, ہر قسم کی پریشانیاں ہیں. لیکن جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر قدم آگے بڑھانے کا سوچ لیا, تو انسان اس راہ پر قدم جب ہی بڑھاتا ہے کہ جب تمام مشکلات کے لیے آمادہ ہو, جب تمام مصیبتوں کے لیے تیار ہو, جب اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو, جب حرمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, جب حرمت قرآن کے لیے, جب حرمت دین کے لیے انسان آگے بڑھ جائے, اور پھر اپنی تمام تر وابستگیوں کے ساتھ اللہ کے دین کے سامنے پیش ہو, اللہ کے سامنے پیش ہو کہ یا اللہ جو کچھ تھا وہ تیرے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ راہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. نامی گرامی افراد, نامی گرامی افراد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ان میں سے ایک صاحب کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے کنارہ کش ہوئے اور کنارہ کش ہو کر کہا کہ میں اہل نماز کے خلاف تلوار نہیں چلاؤں گا. لیکن میں نے آپ سے پہلی مجلس میں کہا تھا نا کہ رسول اللہ کی جنگ کافروں سے تھی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کلمہ پڑھنے والوں سے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاخص دے دیا ہے, حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی جو بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آ رہا ہے وہ حق نہیں ہے۔ بس یہ شاخص اور یہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، اب اس کے آثار دیکھیے۔ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جناب عمار یاسر گئے، جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، بات نہیں مانی۔ جناب مالک نے کہا یا امیر المومنین اگر آپ کہیں تو ہم ان کو لے کر آ جائیں، بیعت کروا لیں۔ یہ فرق ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں اور دیگر افراد میں، یا میں یہ کہوں کہ دنیاوی رہنما اور ہوتے ہیں، الہی رہبر اور ہوتا ہے۔ امام حسین نے بھی چراغ بجھا دیا تھا نا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرن کسی سے بیعت نہیں لی، اس کے لیے اقدام نہیں کیا۔ تو تاریخ میں ایک بہت مشہور نام ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت سے کنارہ کشی اختیار کی، ادوار گزرتے رہے، عبد الملک بن مروان کا دور آیا، دیگر اموی سلاطین کا دور آیا، حجاج بن یوسف آیا۔ بعد میں جب حجاج نے کہا کہ اگر کسی نے بیعت نہیں کی، حجاج ظالم صفاق بنو امیہ کا اخبص ترین فرد کہ جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے خبثا کا مقابلہ ہو، دنیا اپنے اپنے خبثا کو لے کر آئے، اس مقابلے میں ہم حجاج کی وجہ سے انعام جیت کر آئیں گے۔ بنو امیہ کا ایسا بدبخت ترین فرد ہے حجاج بن یوسف، جلاد صفاق۔ جب یہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ اگر کسی نے بیعت نہیں کی تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا، میں پوچھوں گا نہیں کیوں نہیں کی۔ تو یہی فرد جنہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت نہیں کی تھی، پہنچے حجاج کے خیمے کی طرف، اس کے گھر کی طرف، جا کر صدا لگائی، غلام باہر آیا، کہا رات کی تاریکی میں کیوں آئے ہیں؟ کہا بیعت کرنی ہے۔ حجاج کو پہنچایا، کہا کیا وجہ ہے رات کی اس تاریکی میں بیعت کی؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، یا ومن مات لا امام لہ مات میتتن جاہلیہ، جو بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حجاج نے اندر بلا لیا، اندر گئے، سرد رات تھی، کہا کیوں آئے ہیں؟ یہی قضیہ بیان کیا، ہنسا، ہنسنے کے بعد لحاف سے اپنا پیر نکالا، کہا کہ میں اس سردی میں اپنے ہاتھ کو نکالنے سے عاجز ہوں، معذور ہوں، نہیں نکال سکتا، لہذا میرا پیر پکڑ کر بیعت کر لو، تمہاری بیعت مانی جائے گی۔ آقا یہ قانون آپ نے دیکھا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واغزل من خذل، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے، اے اللہ تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر ولی خدا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو دشمن خدا کا پیر پکڑ کر بیعت کرنی پڑے گی۔ یہ قانون خداوند متعال ہے اور یہ قانون آج بھی اجرا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ قانون آج معطل ہو گیا۔ بس عزیزان محترم، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کا مقام، جن کی منزلت، جن کی شان دنیا کے سامنے واضح ہے، لیکن وہی علی کہ جو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جو سجدوں پر سجدے کیا کرتے تھے، جو عبادات میں اپنی مثال آپ تھے، وہی عبد خدا مسجد کوفہ کی طرف چلا۔ جب مسجد میں پہنچے، گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہی، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھایا، انہی میں سے ایک ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، اس کو اٹھایا، مصلی عبادت پر آئے، نماز پڑھنا شروع کی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، اس ملعون نے وہ تلوار کہ جس کو ذہن میں بجھایا گیا تھا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر ضرب لگائی، مسجد کوفہ کے بام و در لرزنے لگے، ندا بلند ہوئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، قتل علی المرتضی، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، علی مرتضی قتل کر دیے گئے۔ یہ صدا زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے کانوں میں پہنچی. مقام معظم رہبری بیان کرتے ہیں کہ اس دن کوفہ میں ایسا گریا تھا جیسے وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں گریا تھا. لوگ دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں. امام حسن و حسین علیہ السلام پہنچے, دیکھا بابا کی حالت ہے. امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا, امام حسن علیہ السلام نے گریہ کیا, امام علی نے امام حسن کو دلاسا دیا, میرے بیٹے حسن یہ سارے حوادث آتے رہتے ہیں, تم گریہ نہ کرو, اپنے آپ کو سنبھالو. بس نماز کو مکمل کروایا گیا. امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین کی پلکیں زخمی ہو گئیں تھیں, اتنا گریہ کیا. امام علی علیہ السلام کو گلی میں لٹایا گیا, گھر کی طرف جانے لگے. اب جب گھر کی طرف پہنچنے لگے نا, کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو اشارہ کیا. مولا حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے قریب آئے. امام علی علیہ السلام نے نہ جانے کیا کہا. امام حسن نے پلٹ کر کہا اصحاب سے کہ چاہنے والوں تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. میں یہ کہوں گا مولا آپ نے اپنے اصحاب کو بھیج دیا, شاید وجہ یہ رہی ہو کہ زینب و ام کلثوم جب آپ کو اس حالت میں دیکھیں گی تو گریہ کریں گی, اور آپ نہیں چاہتے کہ زینب و ام کلثوم کی صدائیں ان کے کانوں میں پڑیں. لیکن مولا یہ تو 40 ہجری کا کوفہ ہے نا, ذرا 61 ہجری کے کوفہ میں آئیے, اپنی زینب کو دیکھیے رسن بستہ, بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے, سر پر چادر نہیں ہے, لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں لایا گیا, جراح کو بلایا گیا. جراح کے آنے سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں. امیر المومنین کو وہاں لٹا دیا گیا, بیٹیاں آنا شروع ہوئیں. رہبر معظم بیان کرتے ہیں کہ جب بیٹیاں آئی ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اب تک امام حسن کو دلاسا دے رہے تھے, اب تک امام حسین کو دلاسا دے رہے تھے, اپنے دوسرے بیٹوں کو دلاسا دے رہے تھے, مگر جب بیٹیاں آئیں اور آ کر جناب زینب و ام کلثوم نے بابا کی حالت دیکھ کر گریا شروع کیا. اب علی سے نعرہ آ گیا, امیر المومنین خود بلند آواز سے گریا کرنے لگے. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.